इसके बाद अब आठवां नुक्ता ज़ेर बहस आएगा, इसका ताल्लुक जम्हूरियत से, यानी चूँकि उलमा का जो बयानिया है उसमें जम्हूरियत का मामला ये है कि वो नाचार मुसलमान शो, यानी वो आ गई है ना क्या करें, यानी असलन वो तस्लीम नहीं करते, इसको ज़हनी लिहाज से तस्लीम नहीं करते। जो लोग इस वक्त आपको जम्हूरी जद्दोजहद करते नज़र आते हैं या वो सियासी जमातें बना के जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी इसको एक ज़रिया समझते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जम्हूरियत को बतौर एक उसूल हुक्मरानी के तस्लीम कर लिया है, वो शरह सदर नहीं है, और अगर कुछ है तो बहुत अकल कलील, बहुत कम तादाद में। मैंने लिखा है कि दौरे हाजिर के मगरबी मुफक्किरीन से सदियों पहले आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जम्हूरियत मगरब की देन है। दौरे हाजिर के मगरबी मुफक्किरीन से सदियों पहले कुरान ने ऐलान किया था कि अमरहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का नज़म इज्तिमाई उनके बामी मशवरे पर मबनी होगा। ये है तो तीन लफ्ज़, लेकिन ये कुरान का एजाज़ है कि उसने अपनी पूरी बात कह दी है इनमें। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के नज़म इज्तिमाई ना किसी फ़र्द की मर्ज़ी पर मुनसर है, ना किसी ख़ानदान की मर्ज़ी पर मुनसर है, ना बंदूक की मर्ज़ी पर मुनसर है, और बल्कि अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं भी मुदाखलत नहीं करूँगा, ये मुसलमानों की राय पर मबनी है, उन्हें अपना नज़म इज्तिमाई खुद कायम करना है। इसमें भी ये बात समझ लीजिए कि दुनिया में किसी नज़म इज्तिमाई को कायम करने की बुनियाद दो ही चीज़ें हो सकती, अल्लाह ताला फैसला कर दे खालिक है कि फला आदमी को हुक्मरान मानो, तो फिर तो सताबी गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? हम आपस में मिलकर फैसला करें। अल्लाह ताला ने इस तरह का फ़ैसला आखिरी मरतबा उस वक्त कर दिया जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की बेइज्जती हुई, इसलिए अब ये मसला ख़त्म हो गया। तो एक ही सूरत बाकी रहेगी, जायज़ सूरत, कानूनी सूरत, इल्म व अकल की रूह से जिस सूरत को कबूल किया जा सकता है, और कबूल भी ये जहन में रखिए कि बदर जाए मजबूरी, उसकी वजह यह है कि हुकूमत को शौक़ से कायम की जाती है, वो मज़लूम की मदद के लिए कायम कर रही है, ज़रूरत है, फसाद को कैसे रोका जाए, वरना मुझे और आपको क्या दिलचस्पी है कि खुद रुपया कमाएं, अपनी जेब से टैक्स दें, उसकी बुनियाद पर एक हुकूमत कायम हो, फिर हुकूमत ज़्यादतियाँ करें हमारे ऊपर, यानी एक नागुज़ीर बुराई है जिसको फिर हम अच्छे मकासद के लिए कबूल करते हैं। तो या तो हम करेंगे फ़ैसला कि हमारा कौन हुक्मरान होगा, या अल्लाह ताला करेंगे, तो अल्लाह ताला तो अब करेंगे नहीं, हम ही करेंगे। इसके सिवा और कोई शख्स अगर कहता है कि ये किसी ख़ानदान का हक है, ये किसी तबके का हक है, मसलन उलमा के तबके का हक है, ये सालहीन का हक है, तो उसे भी अपना परवाना तकरर पेश करना चाहिए, कोई नहीं। अल्लाह ताला का ऐलान ये है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का नज़म इज्तिमाई उनके बाहमी मशवरे पर मबनी होगा। इसके साफ मानी ये थे कि मुसलमानों की हुकूमत उनके मशवरे से कायम होगी, निज़ाम मशवरे ही से वजूद में आएगा, मशवरा देने में सबके हुकूक बराबर होंगे, जो कुछ मशवरे से बनेगा वो मशवरे से तोड़ा भी जा सकेगा, जिस चीज़ को वजूद में लाने के लिए मशवरा किया जाएगा हर शख्स की राय उसके वजूद का हिस्सा बनेगी, इजमा व इत्तेफाक से फैसला ना हो सके तो फसल नज़ात के लिए अक्सरियत की राय कबूल कर ली जाएगी। ये उस जुमले को अगर आप तहरील करें अमरहुम शूरा बैनहुम की, तो इन सारी चीज़ों को वो अपने अंदर समेटे हुए हैं। जब आप कहेंगे कि निज़ाम मशवरे पर मबनी होगा तो ये सारे नतज निकल आएंगे। इस पर भी मैं यहाँ कोई तफसीली बहस नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इस पर अपनी किताब में मुफस्सल बहस कर दी, बल्कि इसमें जो बहस मीज़ान में की गई है उसको भी देख लेना चाहिए। और बुरहान में अमरहुम शूरा बैनहुमी के उनवान से एक मज़मून है जिसमें मैंने ना सिर्फ ये कि इस जुमले पर बहस की है, इसके इतलाकात पर बहस की है, बल्कि खिलाफत राशदा में इस पर कैसे अमल किया गया उसको भी एक बिल्कुल नए जाविये से पेश किया, तो एक नज़र उस पर डाल लेनी चाहिए। ताहम इस जुमले के मुजमरात क्या हैं वो मैंने बयान कर दिए, उनको फिर सुन लीजिए। इसके साफ मानी ये थे, ये मानी इसमें कैसे पैदा होते हैं इसकी तफसीलात वहाँ देख लीजिए। इसके साफ मानी ये थे कि मुसलमानों की हुकूमत उनके मशवरे से कायम होगी, निज़ाम मशवरे ही से वजूद में आएगा, मशवरा देने में सबके हुकूक बराबर होंगे, जो कुछ मशवरे से बनेगा वो मशवरे से तोड़ा भी जा सकेगा, جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ کیا جائے گا، ہر شخص کی رائے اس کے وجود کا حصہ بنے گی، اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے. یعنی اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب اتفاق سے فیصلہ کریں، نہ ہو سکے تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے قبول کر لی جائے گی. یہی جمہوریت ہے. یعنی جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہی جمہوریت ہے. چنانچہ آمریت کسی خاندان کی ہو یا کسی طبقے، گروہ یا قومی ادارے کی، یہ لفظ میں نے خاص طور پہ لکھا ہے، چنانچہ آمریت کسی خاندان کی ہو، اس کے نتیجے میں بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جمہوریت کے نام پر بھی بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں، یا کسی طبقے کی، جیسے ایران میں علماء کے طبقے کی حکومت قائم ہے، گروہ یا قومی ادارے کی. قومی ادارے کیا ہیں؟ سب سے بڑا ادارہ فوج ہے، اس کے پاس چونکہ بندوق ہوتی ہے تو وہ حکومت قائم کر لیتی ہے. یہی جمہوریت ہے. چنانچہ آمریت کسی خاندان کی ہو یا کسی طبقے، گروہ یا قومی ادارے کی، کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ نظم اجتماعی سے متعلق دینی احکام کی تعبیر و تشریح کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی بھی نہیں. یعنی مسلمانوں کو اپنے اجتماعی نظم میں دینی احکام کی تعبیر تشریح کرنی ہوگی نا. قرآن مجید کا حکم کیا ہے، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے قانون سازی کریں؟ نظم اجتماعی سے متعلق دینی احکام، یعنی جو احکام، جیسے مثلا جہاد زیر بحث آ گیا، تو اس معاملے میں اگر قانون سازی کرنی ہے تو تعبیر تشریح کی جائے گی نا احکام کی. یہ تعبیر تشریح کر دینی علوم کے ماہرین کرتے ہیں. ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی معاملہ معاشی ہے تو اس کی بھی ماہرین معیشت تعبیر تشریح کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے فتوے کو یا ان کے ورڈکٹ کو یا ان کے فیصلے کو مان لیا جائے گا؟ نہیں. ماننے کا کام پھر لوگوں کے نمائندوں کو کرنا ہے. اس لیے میں نے یہ بات واضح کی ہے، جس میں علامہ اقبال کو بڑی الجھن رہی ہے، اور وہ یہ کہ حق اجتہاد پہلے تو مجتہدین کے پاس تھا، تو اب کیا ہماری پارلیمنٹ کو حق اجتہاد حاصل ہو گیا ہے؟ تو اس میں ظاہر ہے یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ پارلیمنٹ میں تو ناخواندہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو کیا پتہ اجتہاد کیا، ان سے تو اگر اجتہاد کے ہجے سنیے تو شاید وہ بھی نہ کر سکے، اور ہمارے یہاں جیسی پارلیمنٹ ہے. تو میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ اجتہاد نہیں کرتی. پارلیمنٹ ماہرین کے کیے گئے اجتہادات میں سے کسی کا انتخاب کر کے اسے قانون کی شکل دیتی ہے، جو پارلیمنٹ کا اصل کام ہے، اور یہ قبولیت ہے، اور یہ عام زندگی میں بھی عام آدمی کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک رائے دین کی کسی تشریح کے معاملے میں ابو حنیفہ کی آتی ہے، شافعی کی آتی ہے، مالک کی آتی ہے، میری آتی ہے، کسی اور کی آتی ہے، اس میں قبول کرنے کا حق کیا ہے، مجھے یا آپ کو؟ ایک عام آدمی، ان پڑھ آدمی، ناخواندہ آدمی، اسی کو حق قبول اس نے کرنا ہے. تو پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ اجتہاد نہیں کرتی، وہ اجتہادات میں سے کسی اجتہاد کو قبول کرتی ہے اور اسے قانون کی شکل دے دیتی ہے. اس لیے کہ وہی اصل میں یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ قانون سازی کریں. انفرادی زندگی میں یہ فیصلہ فرد کرتا ہے، اور اجتماعی زندگی میں یہ فیصلہ ان کے نمائندے کرتے ہیں. انفرادی زندگی میں بھی آپ فیصلہ قبول کرنے والے کے علم عقل کو ماپنے نہیں بیٹھ جاتے، وہاں پر بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. یہ قبولیت کا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی پر چھوڑا ہے، وہی کریں گے. تو میں نے لکھا ہے کہ آمریت نہیں ہو سکتی. چنانچہ آمریت کسی خاندان کی ہو یا کسی طبقے، گروہ یا قومی ادارے کی، کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ نظم اجتماعی سے متعلق دینی احکام کی تعبیر و تشریح کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی بھی نہیں. وہ بھی رائے ہی دیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ یہ حق یقیناً رکھتے ہیں کہ اپنی تشریحات پیش کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں، مگر ان کے موقف کو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت قانون کی حیثیت اسی وقت حاصل ہوگی جب عوام کے منتخب نمائندوں کی اکثریت اسے قبول کر لے گی. اسی وجہ سے قرآن مجید میں جب یہ کہا امرہم شورا بینہم، ان کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہوگا، یعنی مسلمانوں کے، تو کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ان کا نظام صالحین کے مشورے پر مبنی ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کے مشورے پر مبنی ہوگا، ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ لگائی بھی نہیں جا سکتی. پڑھے لکھے لوگ اپنا فرض ادا کریں، ان کا کام ہے لوگوں کو تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں. وہ تعلیم اور ایجوکیشن لوگ قبول کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں قبول کرتے تو آپ کی جورسڈکشن ختم ہو گئی، اس سے آگے آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. یہی اصل میں بڑی غلطی لگی ہے ہمارے جو قدیم ترین مفکرین ہیں ارسطو اور افلاطون وغیرہ کو بھی فلسفیوں کی حکومت قائم کرنے کے خواب میں مبتلا ہو گئے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا. حکومت فطری طور پر دو ہی شکلوں میں قائم ہو سکتی ہے، یا آسمان کا پروردگار فیصلہ کرے یا لوگ فیصلہ کریں، اور لوگ جیسے ہوں گے ویسی حکومت ہوگی. لوگوں کے اندر اخلاقی اقدار کا شعور اگر بہتر ہوگا حکومت بھی اچھی ہو جائے گی. لوگوں کے اندر اگر علمی لحاظ سے بہتری آئے گی تو حکومت میں بھی علمی لحاظ سے بہتری آ جائے گی. تو اس وجہ سے حکومت اصل میں موجود حقائق کا ظہور ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑے خواب نہیں دیکھے جا سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ یہ حق یقیناً رکھتے ہیں کہ اپنی تشریحات پیش کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں گے، مگر ان کے موقف کو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت قانون کی حیثیت اسی وقت حاصل ہوگی جب عوام کے منتخب نمائندوں کی اکثریت اسے قبول کر لے گی. جدید ریاست میں پارلیمان کا ادارہ اسی مقصد سے قائم کیا جاتا ہے. ریاست کے نظام میں آخری فیصلہ اسی کا ہے اور اسی کا ہونا چاہیے، یعنی کسی مجتہد کا نہیں، ابو حنیفہ کا بھی نہیں، اس وقت وہ دنیا میں موجود ہوں تب بھی نہیں، تمام فقہا مل کر ایک فیصلہ کر دیں تب بھی نہیں، تمام ماہرین قانون مل کر، جدید قانون کے ماہرین فیصلہ کر دیں تب بھی نہیں. ماہرین قانون کو بھی پارلیمنٹ کے سامنے اپنی رائے پیش کرنا، قبول کرنے کا حق اسی کا ہے، اور اسی کے فیصلے سے وہ قانون بنے گا. اس سے پہلے وہ ایک علمی رائے ہے، پیش کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. ریاست کے نظام میں آخری فیصلہ اسی کا ہے اور اسی کا ہونا چاہیے. لوگوں کا حق ہے پارلیمان کے فیصلوں پر تنقید کریں اور ان کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ سوال ہوتا ہے نا کہ پارلیمنٹ غلط فیصلہ کر دے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں. قرار دے دے گی، اسی وقت قرار دے گی نا جب وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ قائل ہو جائیں گے اس کے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیوں قائل ہو گئے، آپ اس کی رائے پہ تنقید کریں، ٹھیک کریں ان کو. لوگوں کا حق ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں پر تنقید کریں اور ان کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ان کی خلاف ورزی اور ان سے بغاوت کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں. یعنی میری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ پارلیمان نے اس وقت ایک احمقانہ فیصلہ کیا ہے، انتہائی غلط فیصلہ کیا ہے، میں اس پہ تنقید کروں گا، اس کو بدلوانے کی کوشش کروں گا، لوگوں کو قائل کروں گا، لیکن اس فیصلے کے مطابق اگر کوئی قانون بن گیا تو وہ میری پیٹ پر بھی تازیانہ برسا دے گا، اس سے بغاوت نہیں کی جا سکتی. لیکن ان کی خلاف ورزی اور ان سے بغاوت کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. علماء ہوں یا ریاست کی عدلیہ، پارلیمان سے کوئی بالاتر نہیں ہو سکتا. یہ سارا استدلال میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کی ہدایت سے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی یہ گویا اس کے فروع ہے سارے کے سارے. علماء ہوں یا ریاست کی عدلیہ، پارلیمان سے کوئی بالا تر نہیں ہو سکتا. امرہم شورا بینہم کا اصول ہر فرد اور ادارے کو پابند کرتا ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں سے اختلاف کے باوجود وہ عملاً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. عملاً اختلاف کے باوجود، اختلاف کا حق ہے، اختلاف کے اظہار کا بھی حق ہے، یہی جمہوریت ہے. اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر جو حکومت بھی قائم کی جائے گی وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی، خواہ اس کی سربراہ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں یا اسے امیر المومنین کے لقب سے نواز دیا جائے. یہ جملہ میں نے کیوں لکھا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی اگر وہ فوج کی طاقت سے آ کے یہ بھی بتایا کہ کبھی آج تک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تب بھی حکومت ناجائز ہے، اور اس کو امیر المومنین کہہ دیا جائے تب بھی حکومت ناجائز ہے. حکومت کا جواز اس سے حاصل ہوگا. اس وقت بھی دیکھیے ہمارے یہاں یہ بہت بحث ہوتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت امریکہ نے آ کے ختم کر دی. تو ہمارے علماء، بلکہ میرے بعض عزیز دوستوں کا بھی یہ استدلال تھا، انہوں نے لکھا بھی اس پر کہ ان کو مزاحمت کا حق حاصل ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی حکومت کو جائز تسلیم کر لی. یعنی اگر وہ حکومت افغانستان کے عوام کی رائے سے وجود میں آئی تھی تو وہ ایک جائز حکومت تھی، ورنہ وہ خود ایک غاصب حکومت تھی، ایک ظالم حکومت تھی، خود ایک ناجائز حکومت تھی. ایک ناجائز حکومت کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، ایک ناجائز اقدام کے ذریعے سے ختم کر دیا، خس کم جہاں پاک. اس لیے مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی. اس وقت بھی جو بحث جاری ہے وہ کیا ہے، طالبان وہاں پر ایک حق رکھتے ہیں، ان کو میز پر بٹھایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائے، ان کو حکومت میں حصہ دیا جائے، ان کو نظام کے اندر شامل کیا جائے. اس کا دنیا میں مسلمہ طریقہ اور اسلام کے اس اصول کے مطابق مسلمہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ افغانستان کے عوام کو حق دیا جائے اور ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں. اس لیے لوگ اگر ان کا انتخاب کر لیتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. تو یہ ساری بحث ہی در حقیقت ایک بنیادی اصول کی خلاف ورزی میں ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر غلط فہمیوں کی وجہ یہ ہوتی ہے. مجھ سے اگر پوچھئے تو پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے کہ افغانستان میں حکومت افغانستان کے عوام کی مرضی سے بننی چاہیے، یہ بات ہی زیر بحث نہیں آتی. یعنی یہ موضوع ہی نہیں ہے. کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادی حاصل ہونا چاہیے، افغانستان کے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے. تو میں پھر وہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم اصل میں سیاسی انداز سے کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی بڑی سادہ بات ہے، طالبان سے کہیے، یعنی ہماری فوج بھی کہے، دنیا کی طاقتیں بھی یہ کہے کہ آئیے، ورنہ آپ بغاوت کر رہے ہیں. یعنی آپ کو کیا حق ہے؟ آپ یہ کہیے کہ جی انتخابات ہونے چاہیے، آپ یہ کہیے انتخابات کسی ایسے ادارے کی نگرانی میں ہونے چاہیے. چلیے مسلمان حکومتیں مل کر وہ انتخابات کرا دیں، آپ کو کسی اور پہ اعتماد نہیں ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن راستہ یہی ہے کہ یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، وہ آپ کے سر پر تاج رکھ دیتے ہیں، آپ حکومت کیجیے. یعنی یہ ہے اصول، اور تمام جتنے اس طرح کے معاملات ہیں وہ اسی اصول کی بنیاد پر ہونے چاہیے. تو اس کو دوبارہ سن لیجیے کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے، دو نہیں تین نہیں، جیسے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ استیلہ اور تغلب سے بھی حکومت قائم ہو جاتی ہے. بھائی وہ ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، کیا کریں، لڑ نہیں سکتے، جائز کیسے ہو جاتی ہے؟ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر جو حکومت بھی قائم کی جائے گی وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی، خواہ اس کے سربراہ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں یا اسے امیر المومنین کے لقب سے نواز دیا جائے. تو کسی ناجائز حکومت کا ساتھ دینا، کسی ناجائز حکومت کا حامی ہونا، کسی ناجائز حکومت کے معاملے میں حقوق کی بحث کرنا، یہ اس اصول کی صریح خلاف ورزی. جہاں بھی نظام پیدا ہوگا، اصل میں دیکھیے جمہوریت ہے ہی فصل نظام کے لیے، فصل نظام کے لیے. اسکاٹ لینڈ میں اور برطانیہ میں جو نظام پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بندوق اٹھا لیں. اس کا حل وہی ہے جو دور حاضر میں اختیار کر لیا گیا ہے. یعنی قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فصل نزاع کا راستہ کیا، امرهم شورى بینهم، اور دور حاضر بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. تو جہاں کہیں نزاع ہو وہاں یہی حل ہونا چاہیے، یہی اصولی موقف ہے. اس لیے میں ہمیشہ کشمیر کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے ہندوستان پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ دور حاضر میں بھی اس بحث کی ضرورت ہے. یعنی آپ پوچھ لیجئے، لوگوں سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، رہیں، نہیں رہنا چاہتے، نہ رہیں، یہ تو تسلیم کر لیا گیا ہے. اچھا ہندوستان کے کسی علاقے میں تامل یہ کہتے ہیں، تو بلوچستان میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، خوف کس چیز کا؟ لوگوں سے پوچھ لیجئے، رہنا چاہتے ہیں رہیں گے، نہیں رہنا چاہتے نہیں رہیں گے. کسی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ایسے تمام اقدامات اس بنیادی اصول کو اصلاً اب بھی نہ ماننے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے اس دور حاضر میں سلطنت ٹوٹ رہی تھی ان کی، رہ کیا گیا ہے باقی برطانیہ میں، لیکن انہوں نے ریفرنڈم کرا دیا. اچھا اسی طرح سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں بھی ہو چکا ہے کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت اب رہے گی یا نہیں رہے گی. تو یہ اصول مان لیا گیا ہے، اس اصول کو قرآن نے قائم کیا ہے، اور اگر آپ اس اصول کو نہیں مانیں گے تو دور حاضر بھی یہ بتا رہا ہے اور ساری تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے، پھر فیصلہ صرف بندوق سے ہوتا ہے، اور بندوق سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ علم اور عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں کبھی. تو یہ آٹھ نکات کی بحث تو ختم ہو گئی، اس کے بعد صرف دو نکات رہ گئے ہیں، ان پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے.